مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں تو مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پر جاندار چیزیں چلتی ہیں مگر بے جان چیزیں بھی چلتی ہیں، کیسے؟ کشتی، گاڑی، ٹرین، ان کو انسان چلاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالی کی بہترین مخلوق ہے، تو اس کا چلنا بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ جوتوں کی آوازیں نکالتے ہوئے لا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلنا کیسا ہے؟ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے؟ اور اگر کچھ خواتین کھڑی ہیں تو کیا ان کے بیچ سے گزر سکتے ہیں؟
پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ دعوت اسلامی کے شعبتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص دو چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دسا دیا گیا، وہ قیامت تک دستا ہی چلا جائے گا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کسی قدر نے کسی حد تک آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ راہ چلنے میں پریشان نظری، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے، جوتے پٹختے ہوئے جیسے پٹاخ 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 چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دم دبک کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چپلیں بج رہی ہوتی ہیں، جوتیاں بج رہی ہوتی ہیں، اب مسجدوں میں قدم زور زور سے رکھ کے دمک پیدا کر کے لوگ چلتے ہیں، حالانکہ مسجد کے آداب عام سڑکوں پر چلنے کے آداب سے مختلف ہیں، یا تو زیادہ بچنا چاہیے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے، نہ کہ اگر آپ پنجوں پر وزن دیں گے نا چلنے میں تو آواز پیدا نہیں ہوگی. مسجد میں تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے مسجد میں خاص کر وہ پاؤں اس طرح پاؤں مبارک رکھتے تھے پنجے کے اگلے حصے پر اس کا وزن ہوتا تھا تاکہ بالکل بھی آواز مسجد میں پیدا نہ ہو، مسجد کے آداب کے خلاف. اور راستے میں بھی یہ جو زور زور سے پٹاخ پٹاخ چلتے ہیں، اب تو لیفٹ رائٹ کرتے ہو تو خاص جوتے بجاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں، پاؤں نہیں، نہ اس سے زمین پھٹے گی نہ مطلب یوں اکڑ کے چلے گا بندہ تو پہاڑ تک جا پہنچے گا. یہ تو ابھی اپنے آیت مبارکہ سنی. تو چلنے میں بھی وقار ہو، تمکنت ہو، درمیانہ انداز ہو، یہ نہ ہو کہ مطلب آپ دوڑے چلے جا رہے یہ لگے، یہ نہ ہو کہ بالکل یعنی کہ بستر مرض سے اٹھ کر اب یہ بڑی مشکل سے آپ بچوں کی طرح چلنا سیکھیں. نارمل چالو، کسی کی توجہ نہ کھینچے کہ اس میں کچھ عجوبہ ہے. ہاں اگر واقعی کو مریض ہے تو مجبور ہے بھاگنا، بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے ان نوجوانوں کی، وہ اتنا چلتے ہیں جیسے دوڑے جا رہے ہیں، تو بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی. اس طرح راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، کہ حدیث پاک میں اس سے ممانعت آئی ہے. یہ مدنی پھول 163 مدنی پھول پیج نمبر 7 پر اس طرح کے مدنی پھول کچھ جو میں نے بیان کیے وہ ہیں، اور تفصیلات بھی اس میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. مزید بھی 163 مدنی پھول ہیں مختلف عنوانات پر. تو یہ اور 101 مدنی پھول، یہ دو رسالے تو آپ ضرور خرید لیں، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، انتہائی کارآمد ہیں. مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اکڑ کر دمک دماغ سے نہ چلا کریں، وہ بھی اچھی طرح چلنا سیکھیں، سنت کے مطابق چلنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا سنت کی نیت ہوگی تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی اسلامی بہن کا سوال ہے، اگر کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے جا رہے ہوں تو کیا آدھے روزے رکھ کر آدھے کا فدیہ ادا کر دیں؟
بوڑھے کے لیے تو شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جو جس کی اب صحت لوٹ نہیں سکتی، اس کو یہ ظاہری سب ایسے معلومات ہو کہ اب یہ بڑھاپے سے فارغ نہیں ہوگا، کمزوری اس کی رہے گی اور یہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا. اس میں بھی یہ کہ اگر اس گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب بھی فدیہ نہیں، بلکہ سردیوں میں یہ روزہ رکھے گا، قضا کرے گا، جبکہ رمضان گرمیوں میں ہو. اور اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہے اور کمزور ہے، تو اب یہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فقیر شرعی کو یا مسکین کو دے گا. صدقہ فطر کی مقدار پورے پاکستان کے لیے ہماری دارالافتاء اہل سنت نے یہ محتاط رقم ہے، کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتی ہے وہ مقدار گیہوں کی مقدار کے حساب سے، لیکن 100 روپے میں تو ہر جگہ ادا ہو جائے گا. تو 100 روپے گیہوں، 240 روپے جو شریف، جو اگر جو میں دینا چاہے تو 240 روپے ایک صدقہ فطر. اور کشمش اور کھجور، یعنی کشمش دینا چاہے تو 1600 روپے، کھجور دینا چاہے تو بھی 1600 روپے ایک صدقہ فطر، اور گیہوں دینا چاہے تو 100 روپے، لیکن ظاہر جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، زیادہ دیں گے زیادہ ثواب ملے گا. یہ پاکستان کے لیے دارالافتاء اہل سنت نے یہ طے کیا ہے. تو یہ تو فدیہ کی میں نے صورت بتائی. اب کوئی جوان عورت کمزور ہو گئی بیماری سے تو اس کی صحت لوٹنے کی تو امید ہوتی ہے، تو جن دنوں یہ کمزور ہے واقعی روزہ نہیں رکھ سکتی، ایسی صورت حال ہے کہ روزہ رکھے گی تو جان چلی جائے گی، یا دیر میں اچھی ہوگی، سخت بیمار ہو جائیے، ایسی صورتیں ہیں اس کے پاس طبیب حاذق، ماہر طبیب جو کہ شریعت کا پابند، وہ ڈاکٹر نہیں جو مطلب یہ نا کہ شریعت کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو، روزہ مت رکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں، اچھے نہیں ہوتے، یہ برے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو خوف خدا والا شریعت کا پابند ڈاکٹر ہو، ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ، تو وہ مطلب بتا دے کہ یہ مرض تمہارے لیے، روزہ رکھو گے تو دیر میں اچھے ہو گئے، یا مرض اور بڑھ جائے گا، شدت اختیار ہوگی، یا جان چلی جائے گی وغیرہ، تو اب روزہ ترک کر سکتے ہیں، بعد میں جب صحت لوٹ آئے تو دے دیں گے۔ اور آدھے فدیے کی صورت تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بوڑھے کے لیے بھی، جو شیخ فانی ایسا بوڑھا جس کا میں نے مسئلہ عرض کیا، اس کا بھی یہ نہیں کہ آدھا روزہ برداشت کرتا ہے تو آدھا رکھ لے اور پھر یہ کہ آدھا فدیہ دے دے، ایسا نہیں، فدیہ تو پورا ہی دینا ہے۔ اب آدھے روزے کا کوئی تصور یہاں نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 15 رکھنے کی طاقت ہے اور 15 رکھ لیے، تب 15 بعد میں قضا کر لے، کیونکہ اب جوان ہے، اس کے لیے تو ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ بھی فدیہ دے دے، جوان کی تو امید ہوتی ہے نا کہ لوٹ آئے گی طاقت، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو تگڑا ہو جائے گا۔ بلکہ وہ شیخ فانی کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بھی بعد میں اتفاق سے تگڑا ہو گیا، فدیہ دے دیے تو یہ نفل ہو جائے گا فدیہ، اور اس کو روزے تو قضا کرنے پڑیں گے اس بزرگ کو بھی۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو نعمت ہے، اس کے لیے یہ مطلب نعوذ باللہ جان چھڑانے کی کوئی صورت نہ کرے آدمی، بلکہ اس میں اپنی جان پھنسائے رکھے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اس نے ہم کو روزے جیسی نعمت دی، جو ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے روزہ، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں روزے کے، اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی روزے کی، رب کی رضا مل گئی تو سب مل گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فطرے کا اگر آپ ایک بار پھر اعلان فرما دیں کہ دعوت اہل سنت نے کتنا فطرے کا فرمایا اور کیا کیا دیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ترغیب کیا ہے آپ کی؟
میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، کشمش یا کھجور یہ دینا چاہیں، یہی دینا چاہیے۔ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں یوں ہزاروں لاکھوں روپے یوں جھٹکے میں اڑا دیتے ہیں، تو فطرہ اگر وہ 1600 روپے دیں گے تو غریبوں کا بھلا ہوگا، گھر کے 4 افراد ہیں تو 6400 روپے ہو جائیں گے، 5 ہے تو 8000 ہو جائیں گے، تو یوں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ 1-2 لاکھ تو یوں بال ان کا ٹوٹتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو دے سکتے ہیں صاحب حیثیت ان کو دینا چاہیے۔ ویسے بھی دیکھو وہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بعض اوقات کوئی سستی چیز ہوتی ہے تو جو سمجھدار ہوتے ہیں سستی ہے تو یار یہ اتنی پاورفل نہیں ہوگی، مہنگی والی لیتے کہ یار اس کی کوالٹی درست ہوگی۔ صدقے میں یہ صورت تو میں نہیں بیان کر رہا کہ کوالٹی پاورفل نہ پاورفل، حیثیت اگر ہے تو 1600 روپے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا نا، ثواب زیادہ ملے گا، غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا۔ تو کھجور اور کشمش 1600 روپے، پھر اگر یہ نہیں دے سکتا جاؤ شریف کے حساب سے دیں 240 روپے ایک صدقہ فطر کے، اور یہ بھی نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر گندم کے حساب سے دے دیں، گیہوں کڑک اس کے 100 روپے، یہ پاکستان کے لیے محتاط حساب ہے۔
تو یہ بھی عام جو کھجورے وغیرہ ہیں اگر کوئی اجوا کے حساب سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے،
اجازت ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، دینے والے یہ دیں گے اس میں کیا، اجوا شریف تو واقعی یہ نہیں کہ، مگر وہ پاکستان کے حساب سے یہ کیا ہے نا، اجوا شریف تو مدینے میں، خیر وہاں دینا تو زیادہ ثواب ہے، مدینہ شریف میں مدینے کے حساب سے اگر دیتا ہے صدقہ فطر، مدینہ مدینہ وہاں تو کتنے ریال کی ہے، 40 سے شروع ہوتی ہے، 40 ریال کے بھی پاکستانی ہیں، ہاں وہ ڈبل ہے نا گیہوں کے مقابلے میں، یہ سبھی ڈبل ہے نا گیہوں کے مقابلے میں، جو کھجور اور کشمش، تو گیہوں کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم، وہ اب ڈبل، وہ جو بھی دوسری چیزیں گیہوں کے علاوہ دینا چاہ رہا ہے، یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی تو یہ ڈبل مقدار، یہ غریبوں کا بھلا ہو، یا دینی اداروں کو دیں گے تو اس کا بھی بھلا ہوگا، دعوت اسلامی کو دیں گے تو ظاہر اس کے بھی مدنی کاموں میں بہتری کے لیے استعمال ہوگا، ہماری جیب میں تو جانا نہیں، اس نے آپ کی آخرت کے لیے جمع ہونا ہے. تو سولہ سو روپے والے بھی دینا چاہیں تو مدینہ مدینہ ضرور دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد یاسین ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. نماز کے فدیے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کتنا ہے، نماز کا فدیہ کتنا ہے، ایک نماز کا کتنا ہے، جس طرح روزے کا فدیہ ہے اسی طرح نماز کے فدیے کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ ہر نماز کا کتنا فدیہ بنتا ہے، تو وہ کس حساب سے دیں.
نماز کا فدیہ جیتے جی تو نہیں دینا ہے، روزے کا تو جیتے جی کی صورت میں بیان کر چکا، لیکن نماز تو مرتے دم تک جب تک سانس ہے نا باقی اس کا فدیہ نہیں دیا جاتا. یہ تو جیسے کسی کے والد فوت ہو گئے، اب اس پہ نمازیں باقی تھیں، روزے باقی تھے، تو یوں مطلب نماز میں پانچوں نمازیں کی فرض نمازیں اور تین وتر، تو ایک دن کے چھ فدیہ بنیں گے اور روزے کا ایک فدیہ بنے گا. مثال کے طور پر ایک مہینے کے روزے ابو کے قضا ہو گئے، فوت ہو گئے، تو تیس کا مہینہ تھا تو وہ تیس فدیے دینے ہوں گے، اور فدیہ وہی صدقہ فطر، اسی کی رقم جو ہے نا یہ فدیہ ہے، وہی سو روپے یا دو سو چالیس یا سولہ سو، یہ آج کا بھاؤ، اور جس دن فدیہ دیں گے نا اس دن کا بھاؤ ویلڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ہم دارالفتاء علیہ سنت نے جو دیا نا وہ ایک محتاط دی ہے رقم، کہ وہ اس میں آ ہی جائے گا پورے پاکستان میں، کہیں کم بھی بنے گا کہیں زیادہ نہیں بنے گا، کم بنے گا، اور ایک مہینے میں اتنا بھاؤ نہیں بڑھ جائے گا جتنا مطلب یہ کہ لکھا ہوا ہے، کہ اس سے بھی تجاوز کر جائے یہ امید ہے. پھر بھی اگر بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گیہوں اگر جیسے کیوں میں بھی دینا چاہتا ہے تو اگر بڑھ گیا جس دن آپ نے دینا ہے، کیوں صدقہ فطر جو ہے نا یہ ابھی واجب نہیں ہے، یہ ہوگا عید الفطر کو صبح صادق کے وقت واجب ہوگا شرائط کے ساتھ اپنے، اس سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے رمضان شریف میں ایڈوانس میں، تو جس دن دے گا اس دن کی جو بھی قیمت ہو نا اس کے مطابق دینا ہوگا. تو یہ محتاط ایک ہے کہ فگر کہ اس سے بڑھنے کا کوئی بظاہر چانس نہیں ہے دام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
بابا جان آپ کے بارگاہ میں سوال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں قاعدہ لے تو اچھا لگتا ہے، مگر جن کی عمر زیادہ ہو پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. آپ نے مدنی انعام نمبر 13 میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا فرمایا ہے، یہ بڑوں کے ساتھ کافی مشکل نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
افضل الاعمال احمزوها، افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، تو اب نہیں پڑھے تو قاعدہ ہی پڑھے، کوئی بات نہیں، تھوڑا شرم کو اڑائے، ایک دو دن شرم آئی ہے پھر جھجک اڑ جائیے انشاءاللہ، پڑھنا تو ہوگا ظاہر اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا، تھوڑا ہمت کریں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بعض بزرگوں کا ہے مطلب واقعات کے بڑھاپے میں انہوں نے علم دین حاصل کرنے کی ترکیبیں کی ہیں، ایسے واقعات ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان کی اکثریت وہی تھی کہ بڑی عمر میں علم حاصل کیا، تو اس لیے وہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود ایک بزرگ کو بہت پہلے دیکھا تھا، اب تو ہو سکتا ہے وہ حیات نہیں ہو، بہت پرانی بات ہے، کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس قرآن کریم پڑھتے، بالکل بوڑھے تھے، انہیں بتایا جاتا تھا شاید کہ 100 سال کے آس پاس یا اوپر نیچے کچھ ان کی عمر تھی، تھے چلتے پھرتے، صحت صحیح لگ رہی تھی، بھویں بھی ان کی یاد پڑتا ہے کچھ سفید سی ہو گئی تھی، پڑھ رہے تھے قاعدہ پڑھ رہے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محسن حسین ہند سے ہیں، بچوں سے تحفہ لینا کیسا ہو اور کیا ایک آدھ لقمہ بچوں کے ہاتھ سے کھانا درست ہے؟
نابالغ کی ملک ہے وہ چیز، یعنی وہ اس کا مالک ہے، تب تو نہیں لے سکتے بچے کا تحفہ. ہاں اگر بچہ سمجھدار نابالغ بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو لے سکتے ہیں، یعنی اس کی خبر یہاں معتبر ہے. اور ایک آدھ لقمہ اس کے ہاتھ سے کھانا، تو یہ تو چونکہ ساتھ کھا رہے ہیں گھر کا ہی کھانا ہوتا، بچہ اس کا مالک ہی نہیں ہوتا، جتنا وہ کھا چکا اس کا مالک بچ گیا، وہ گھر والوں کا ہی ہے، گھر سب کھاتے مل کے. تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ سے لقمہ یا لقمے پیار سے جو کھائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
عبد الرحمن قصور سے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا؟
جائز ہے لیکن اس میں دھیان بٹے گا، تو اگر وہ دھیان نہیں بٹتا تو کوئی حرج نہیں ہے، بچنا چاہیے اس لیے اس کی نظر پڑتی رہے گی اور یہ توجہ اس کی ہٹتی رہے گی بٹتی رہے گی، جو نماز میں کراہت آئے گی.
مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے، یعنی اتنی دور کھڑا ہونا کہ جو تین صفحے بنتی ہیں اس سے کم کھڑا ہونا خلاف اولا قرار دیا کہ یہ خاشعین کی نماز کے منافی ہوگی.
خشوع میں دل میں خشوع میں رکاوٹ بنے گی، خاشعین کے منافی. جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا الٹ ہوگی، ان سے ہٹ کر ہوگی. خشوع دل لگا کر جو دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر دل نہیں لگے گا، اس میں توجہ بٹتی رہے گی، اس کی اپنا چہرہ دیکھنے میں مشغول ہوگا یا وہ ہل جل اپنی دیکھتا رہے گا، نظر پڑتی رہے گی.
بنت شبیر ہیں، رات میں آنکھ نہیں کھلی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکی، تو کیا اس کی قضا ہو سکتی ہے؟
اگر سوتے وقت نیت تھی تہجد کی تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا. البتہ تہجد چونکہ ایسی نماز نہیں جس کی قضا فرض ہو جائے، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، وقت نکل گیا، صبح صادق ہو گیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے اب صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسنین باب المدینہ کراچی سے، روزہ دار کا بار بار اس طرح کہنا، مجھے روزہ لگ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، کاش کہ ابھی میٹھا ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہوتا، کیا اسے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟
وہی کہ مجھے روزہ بہت لگا ہے، بہت پیاس لگا ہے، گرمی گرمی، ایسا کرنا تو دل تنگ ہونے والی بات ہے، ایسا نہ کیا جائے.
گیلا کپڑا ڈالنا
مگر لوگوں پر اظہار کرنے کے لیے، ویسے گیلا کپڑا ڈالنے میں تو منع نہیں ہے،
روزے کی شدت.
میں ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے اور روزہ بہت لگا ہے یار، وہ سردی میں جو مطلب یعنی کہ بازاری قسم کے لوگ کرتے ہیں نا یار، آپ کو وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا، سردی بہت ہوتی ہے، خالی بنیان پہن کے نکلیں گے، ہم کو سردی نہیں لگتی. وہ ایسا کرتے ہیں اور آپ یار عبادت کرتے ہیں، روزہ لگا ہے اور کاش ٹھنڈا شربت ہوتا، یہ تو بالکل بیزاری والی بیزاری والا اسٹائل، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ٹھنڈا شربت میں پی لیتا بھی، ایسا نہ بولا بھائی، تو اللہ کی رحمت ہے، پیاس لگے گی تو کربلا والوں کی پیاس بھی یاد آ سکتی ہے، یاد کرنی چاہیے. پھر حشر کی پیاس، گرمی کی پیاس، حشر کی گرمی کی پیاس، قیامت کی پیاس بہت سخت ہوگی، زبانیں باہر آ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کیا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ اگر منا سکتے ہیں تو کیا نیتیں کی جائیں؟
برتھ ڈے میں ایک تو یہ ذہن بنایا جائے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اب جیسے کہ وہ بچہ ہے تو وہ سپوز کریں کہ 10 سال کا ہو گیا، تو 9 سال تو پہلے زندگی کے کم ہو چکے تھے، ایک سال اور کم ہو گیا، یوں تو ہر سانس زندگی میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے اس کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں لوگ، شریعت کی پابندی اس میں شاید مشکل ہے، کیک کٹتا ہوگا، محرم نہ محرم تالیاں بجاتے ہوں گے اور یہ سب شاید ہوتا ہوگا، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ناجائز طریقہ ہے۔ کیک کاٹنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن کیک کٹتا نا جب، یہ دیکھے معاذ اللہ جشن ولادت کے جو کیک کٹتے نا، اس میں بھی یہ آفت آ گئی ہے۔ تالی بجانا جو ہے نا، یہ جگہ جگہ تالیاں لوگ بجا رہے ہوتے ہیں، یہ تالیاں بجانا کس کا طریقہ پتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ دور جاہلیت میں کفار جو طواف کرتے تھے نا، تو ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے۔ تالیاں بجانے کی ممانعت ہے، تالیاں جو بجاتے ہیں بات بات پہ ٹھٹ کر کے، یہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں گھس گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جشن ولادت کے کیک میں بھی تالیاں بجانے کا مجھے یاد پڑتا ہے، وہ کلپ چلا تھا اس میں سوشل میڈیا میں، یہ ہو سکتا ہے کہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چلاتے ہوں، تو یہ طریقہ دیکھو۔ تو جشن ولادت کا بھی کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو جائز، لیکن اس میں پھر خرابیاں بہت پیدا کر دیتے ہیں، تالیاں بجانا، جوان عورتیں مرد یہ سب مل کے کرنا یہ کام، پھر یہ کہ سوشل میڈیا پہ دے دینا، مزید یہ کہ جشن ولادت مبارک اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پاک کلام لکھنا، نالے پاک بنانا۔ اب نالے پاک کام اتنا ہے کہ احترام کرے، پھر معاذ اللہ اس میں چھری چلا دیتے ہیں، کاٹتے ہیں ان پاک مبارک ناموں کو، نالے پاک، توبہ استغفر اللہ، دل کیسے چلتا ہے یار، یہ کیسے عاشقان رسول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیک اگر کر رہا ہے تو سادہ سا ہو، یا کوئی پھول بنے ہوئے ہو، گملا بنا ہوا ہو پھولوں کا،
وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے،
کھلانے ہونا یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ کیک کا رواج نہ ڈالے، ہم لوگ تو کیک کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، شریعت نے چونکہ اس کو ناجائز نہیں کہا، قیودات کے ساتھ کرے تو جائز تو ہے، لیکن ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ پھر اس میں خرابیاں بہت لوگ کر ہی رہے ہیں، کبھی بغیر لکھے ہوئے تو شادی کو کیک کاٹتا ہوگا، نالے پاک کا کیک بھی دیکھا ہے میں نے، لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہ، اس کو چھری سے کاٹنا یہ نہیں ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد۔ تو یہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، جائز ہے، جائز طریقے سے وہ بے پردگیاں نہ ہو، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی میری بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ میں خود نہیں مناتا، اب یہ محبت میں مناتے ہیں سائیں بھائی، تو اس کا ثبوت تو جشن ولادت بھی ہم مناتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو بھی ہم کسی کا جشن ولادت منانے والے ہیں، 15 رمضان کو انشاءاللہ جلوس بھی نکلے گا، انشاءاللہ دھوم دھام سے کسی کا جشن ولادت منایا جانے والا ہے، بتائیے، جواب دیجئے کس کا؟
محمد شعیب عطاری، ڈیرا اسماعیل خان سے، حکمہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان ہے۔
جواب درست ہے، ماشاءاللہ، ابھی رسالہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، دیکھو کب آتا ہے،
انشاءاللہ آ جائے گا، اور آئے گا تو لیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ۔
امام حسن کی 30 حکایات،
ماشاءاللہ،
کرامات بھی ہیں اس میں، حکایات بھی ہیں، بڑی معلومات کا خزانہ انشاءاللہ، مدینہ مدینہ مدینہ۔
اس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے منقبت بھی ہے،
سبحان اللہ، 18 کو بھی ہے،
17 اور 18 دونوں،
ہاں یہ آپ بتاتے جاؤ کس کس کا ہے۔
عبد الحمید عطاری، فاروق نگر سے، ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ پیارے بابا جان، 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ماشاء اللہ، جواب درست ہے، 18 کو
محمد شموئیل یوسف عطاری، جامعۃ المدینہ، قبا مسجد، صدر آباد، فیصل آباد۔ 18 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی عورت آئے، یا کسی اسلامی بہن کے پاس کوئی مرد آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کیا کریں گے؟ پردے کی کیا کیا احتیاطیں ہوں گی؟
جو ممکن ہو احتیاط وہ کرے اور یا نگاہ نیچی کر کے اس کو مسلمان کر دے. مسلمان تو کرنا ہوگا. میرے پاس آپ کو
جی پتا ہوگا مجھے یاد آیا پادری
آیا تھا اپنی بیوی کو بلایا تھا بے پردہ بیوی کو اب مسلمان ہونا
اور اس نے سوال جواب کیا
پہلے بولا میں بات کروں گا مطمئن ہوا تو مسلمان ہوں گا تو یہ آئے تھے تو پھر اس وقت حفاظتی امور کا اتنا تھا لیکن اتنا وہ میرا مضبوط نہیں تھا تو میں تو باہر نکل آیا تھا گلی میں یہ سن کر نیند سے اٹھایا تھا مجھے حاجی عبید رضا نے تو دن کا وقت تھا تو میں تو نیند سے اٹھ کے باہر آ گیا پھر گھر پہ لے گئے ان کو شاید کوئی چائے پانی یا کھلایا کھانا پتہ نہیں اس کو مان دیا مطلب اسلام قبول کرنے کی امید تھی کہ بولا بات چیت کریں گے پھر تو بیوی بھی تھی اس کی بے پردہ وہ بھی بیٹھی رہی تو پھر خیر یہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور پھر کہا کہ ایک اور بیوی ہے میری اس کو بھی ترکیب کرنی ہے رضا
پھر حاجی عبید رضا
کو ان کے ساتھ بھیجا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی شاید بچے بھی مسلمان
اور بھی وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جتنی دیر تک امیر سنت ہمیں نکی کی دعوت دیتے رہے
حاجی عبید رضا بھی
تھے نکی کی دعوت دیتے رہے تو امیر سنت اور ان کے شہزادے جو تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ہمارے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے جیسا امیر سنت نے
اس نے نوٹ کیا اس چیز کو الحمدللہ تو یہ تو یوں اسلام کی دعوت تو دی جا سکتی ہے عورت کو لیکن یہ قیودات کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کیونکہ اب اس کو ہم اب بھی تو مسلمان نہیں ہوئی اس کو برقع کیسے پہنائیں گے مسلمان نہیں پہنتی عورتیں برقعے آج کل معاذ اللہ پردہ نہیں کر رہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
دوبارہ احرام باندھنے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے
نہ میلہ ہے تو دھو لے ورنہ ضروری نہیں ہے
یہ عورتیں تراویح کی نماز کس طرح پڑھیں بچے روتے ہیں ان کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے
بچوں کو بھی سنبھالے تراویح بھی پڑھے بی بی فاطمہ بھی تو تراوی پڑھتی تھی نفلیں بھی پڑھتی تھی خوب عبادت کرتی تھی ان کے بھی بچے تھے شہزادے تھے ہماری آنکھوں کے تارے تھے سر کے تاج تھے جب چھوٹے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے تو چھوٹے ہوتے ہیں نا لیکن اب ان کے بارے میں کوئی منقول نہیں ہے ہم نے پڑھا کہ یہ روتے دھوتے تھے یا کچھ ایسا واللہ اعلم ہم اور ادب بھی یہی ہے کہ ہم اس پر کلام نہ کریں لیکن بہرحال یہ کہ بچے والوں کو بھی بچے والیوں کو بھی تراوی معاف نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ